مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ جس طرح جسمانی بیماری کے لیے طبیب کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے بھی ایک طبیب روحانی اور ایک معالج کی ضرورت ہے کہ انسان اپنا تعلق کسی روحانی معالج کے ساتھ جوڑ کر اپنی روحانی بیماریوں کا علاج اس سے کرائے۔ تو وہ چیز کہ جو سال ہر سال انسان کے اندر برائی کی شکل میں رچی اور بسی ہوئی ہوتی ہے، بسا اوقات انسان کو اپنی اس بیماری کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، تو جب کبھی وہ کسی مصلح سے اپنا تعلق جوڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں بسا اوقات بہت سی چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ جس سے نشاندہی ہوتی ہے اور انسان کی توجہ ہوتی ہے کہ واقعتا کون کون سی روحانی بیماریاں ہمارے اندر جڑ پکڑی ہوئی ہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے اس فیصلے کا انتخاب کرے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کی زندگی بھی اس کی پرسکون ہو اور آخرت میں بھی نجات کے سامان ہو۔ ایک انسان جو بیمار ہو، مریض ہو، اگر وہ اپنے مرض کی نوعیت سے واقف نہ ہو، مرض کی حساسیت سے واقف نہ ہو، اس کے نقصانات سے واقف نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ کبھی بھی وہ اپنے اس بیماری کے علاج کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب کبھی اس کے خیرخواہ، اس کے ہمدرد اس کو مشورہ دیتے ہیں، اس بیماری کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے آگاہ کرتے ہیں کہ بظاہر تم جس بیماری میں مبتلا ہو، اگرچہ اس وقت تمہیں اس بیماری کی شدت کا احساس نہیں ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیماری اتنی جڑ پکڑ جائے گی کہ جب علاج کی طرف توجہ کی جائے گی تو پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوگا۔ تو جب مریض اپنے اس بیماری کے حساسیت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ علاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا سب کا ہے کہ روحانیت کے اعتبار سے ہم بے شمار قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہم اپنے گمان کے مطابق یہ تصور کریں کہ نہیں، ہم تو بالکل صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، صحیح سلامت ہیں، کامل مکمل ہیں، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہی ہیں جیسے بیمار آدمی اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں تو بالکل صحیح سلامت ہوں، صحت مند ہوں، اور وہ اپنے گمان کے مطابق اپنے آپ کو صحت مند تصور کرتا ہے، لیکن طبیب کے نزدیک وہ بہت زیادہ خطرناک بیماریوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو چونکہ رمضان المبارک کے بعد یہ ہمارا ایک نیا سال شروع ہوا، رمضان کے درمیان میں توقف رہا اور پھر اب نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے آغاز میں اس چیز کی اہمیت کے اوپر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب انسان اپنی اس بیماری سے واقف ہو کہ میں روحانی اعتبار سے بھی کئی بیماریوں میں مبتلا ہوں، تو اس کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے جب وہ کسی طبیب حاذق سے اپنا رابطہ جوڑے گا تو یقیناً کامل مکمل طریقے سے اللہ پاک اس کو فیض یاب فرمائیں گے۔ اور یہ علاج کے دو طریقے عام طور پہ ہوا کرتے ہیں، ایک اجتماعی اور ایک انفرادی۔ جس طرح جب کبھی خدا نخواستہ کوئی بیماری عام ہو جاتی ہے تو حکومت وقت کی طرف سے اشتہارات، اعلانات اور چرچے کیے جاتے ہیں کہ فلانا مرض پھیل رہا ہے، اس کے بچاؤ کی یہ تدبیریں ہیں، فلانے فلانے مرض کی یہ علامات ہیں، جس کسی کے اندر یہ علامات پائی جائیں تو اس کے لیے فلانی تدابیر اختیار کی جائیں۔ مثال کے طور پہ ڈینگی بخار جو پچھلے سالوں سے کافی زیادہ پھیل چکا ہے، تو اس کے لیے وقتاً فوقتاً اخبارات میں، رسائل میں اور ٹی وی وغیرہ کے ذریعے سے اس چیز کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک مہلک مرض ہے اور اس کے لیے کیا کیا علامات ہیں، کیا کیا اس کی نشانیاں ہیں، اور جب وہ نشانیاں پائی جائیں تو اس کے لیے فوری طور پر انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ اجتماعی رہنمائی ہے۔ پھر اگر خدا نخواستہ کوئی حقیقت میں اس وائرس میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ انفرادی طور پر کسی طبیب سے رابطہ کرتا ہے، پھر ڈاکٹر اس کی نوعیت کو دیکھ کر اس کا علاج تجویز کرتا ہے کہ یہ وائرس ہلکے درجے کا ہے یا درمیانے درجے کا ہے یا شدید درجے کا ہے۔ تو یہی حال ہماری روحانیت کا ہے کہ انسان جب بزرگوں سے وابستہ رہتا ہے تو ان کی رہنمائیوں کے ذریعے سے ایک تو اجتماعی رہنمائی انسان کو ملتی ہے، قرآن و حدیث کی باتیں انسان کے سامنے آتی ہیں، اللہ اور ان کے رسول کا موقف انسان کے سامنے آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن مسلمان کو زندگی گزارنے کے کیا انداز اختیار کرنے چاہیے۔ تو یہ اجتماعی رہنمائیاں انسان کو مختلف مواعظ سے، مختلف بیانات سے، مختلف مواقع پر اجتماعیت سے حاصل ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہاں میرے اندر بھی فلاں فلاں بیماری پائی جاتی ہے، اور وہ اپنے مربی اور مصلح سے اپنی اس بیماری کا انفرادی طور پر علاج تجویز کرواتا ہے، تو پھر وہ توجہ دے کر اور انفرادی حیثیت میں اس کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ تو ان دونوں طریقوں کے ذریعے سے انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو تصوف کا سلسلہ ہے جس کو عام لفظوں میں پیری اور مریدی کہا جاتا ہے، جس کے آج کل کے زمانے میں دو رخ ہیں، ایک اصل اور ایک نقل۔ اصل تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا آغاز ہوا، بزرگان دین کامل مکمل اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے، اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہوئے، آنے والوں کے سپرد کرتے ہوئے، اس فیض کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھتے ہوئے دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ اور ایک کسی نام پر ہے نقل، کہ نقلی پیری اور مریدی، کہ انسان اپنے ظاہری وضع قطع سے، ظاہری انداز سے، یا بزرگوں کے ناموں کو استعمال کر کے دنیا کو مطلوب بنائے، دنیا کو مقصود بنائے، پھر وہ سادہ قسم کے لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنی دنیا سنوارتے ہیں اور ان کی آخرت برباد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی انسان کو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح بیماری کے وقت میں انسان اپنے معالج کو دیکھتا ہے کہ ایک نمبر معالج ہو، جعلی ڈاکٹر نہ ہو، جعلی حکیم نہ ہو، اور جعلی ڈگری والا نہ ہو، کیونکہ وہ ہماری جان سے کھیلے گا۔ اسی قسم کے آج کل بے شمار پیری اور مریدی کے نام پر ڈھونگ رچانے والے باطل پرست، وہ مختلف انداز سے سادہ قسم کے عوام الناس کو گھیرتے ہیں کہ تم ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، ہم سے بیعت ہو جاؤ، ہمارے مرید بن جاؤ، پھر جنت میں داخل کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب قرآن کریم میں اللہ پاک نے صاف ستھرے لفظوں میں فرما دیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، آخرت کے اندر کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کو اپنے اعمال کا بوجھ اٹھانا ہوگا، چاہے وہ اعمال صالحہ ہوں یا اعمال سیئہ ہوں، ہر دو قسم کے اعمال کا بوجھ انسان کو خود اٹھانا ہوگا۔ تو موجودہ زمانے کے اندر کوئی پیر یہ دعویٰ کر دے کہ بس میرے مرید بن جاؤ اور میری جو میں کہا کروں وہ سنا کرو، میری منع کرو، اور خوب ان سے اپنے مطالب حاصل کرے، تو یہ پیر جو خود رہنما نہ ہو، رہبر نہ ہو، وہ دوسروں کو کیا خاک رہبری کرے گا۔ پختہ کہ تم بیدار، سویا ہوا آدمی دوسرے سوئے ہوئے کو کیا خام جگائے گا؟ جگانے کے لیے خود انسان کے لیے بیداری ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اونچی ہستی کہ جن کو اولین اور آخرین کا سردار بنایا گیا، آپ نے ایک موقع پر اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ اے فاطمہ، آخرت کے دن اعمال کی تیاری کر کے آنا، یہ مت سمجھنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تم کو بخشوا لیں گے۔ وہاں ہر ایک کو اپنی اپنی لائی ہوئی پونجی کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اپنی پھوپھی سے فرمایا کہ پھوپھی جان، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہوں، اپنی تیاری خود کر کے تشریف لائیے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رہنما اصول بتا دیے، آسان آسان ضابطے بتا دیے کہ ان ضابطوں کو اپناؤ، آخرت میں اللہ پاک تمہیں کامیابی عطا فرما دیں گے، بشارتیں بھی دیں اور آپ نے وعیدیں بھی بیان فرمائیں، اچھائیاں بھی بتا دیں، برائیاں بھی بتا دیں، فرما دیا کہ ان دونوں راستوں کے اندر اچھے راستوں کو اپنا لینا، تو انشاءاللہ آخرت میں تمہاری بھی اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ تو غرض یہ کہ آج کل کے زمانے کے اندر بھی یہی تصوف، اس کو دوسرے لفظوں میں پیر اور مریدی کہا جاتا ہے، تو حقیقت میں جو تصوف ہے اس کا مقصد وہی ہے جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کے چار اہم مناسب بیان فرمائے، چار اہم مقاصد بیان فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن کریم دے کر بھیجا اور اس کی تفصیل آپ کے ذمہ لگائی، تو فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو قرآن کریم کی آیات تلاوت کر کے سنائیں گے، اور پھر ان کو قرآن کریم سکھانے کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کے ذریعے سے قرآن کریم کی تشریح کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہم ترین ایک ذمہ داری اللہ پاک نے لگائی جو عملی میدان کے اندر ہے وہ ہے تزکیہ نفس، کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے آپ ان کے طبیب ہیں، آپ ان کے مصلح ہیں، آپ ان کے مربی ہیں. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جو کفر و شرک اور جہالت کا زمانہ تھا کہ بچپن سے انسان بڑھاپے تک جہالت کے اندر پلنے والا بڑھنے والا اور جہالت کے اندر ساری زندگی گزارنے والا، ساری زندگی دکھ پرستی کرنے والا، سخت ترین تاریکیوں میں زندگی گزارنے والا آپ کے پاس آئے گا. آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ کو اس کے اندر سے تمام عیوب صاف کرنے ہوں گے، تمام برائیاں اس کی ختم کرنی ہوں گی، اس کو برائیوں سے آگاہ کرنا ہوگا، اچھائیاں اس کو بتانی ہوں گی اور خوبیوں سے اس کو آراستہ کرنا ہوگا. کہ جتنے بھی عیوب ہیں، برائیاں ہیں، جو رضائل ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں فطری طور پر، کہ انسان کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے، شطر بے مہار بنا دیا جائے تو انسان آزاد پنچھی بن کر اپنی خواہش اور مرضی اور چاہت کے مطابق جو اس کا دل چاہتا ہے وہ جب چلتا ہے تو وہ بے شمار گناہوں کا عادی بن جاتا ہے. تو ساری زندگیاں گزارنے والے جنہوں نے ساری زندگیاں کفر و شرک میں، ظلم اور جہالت میں گزاری اور طرح طرح کے گناہوں میں گزاری، ایسے بندے جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کو پاک و صاف کرنا ہوگا، گناہوں سے برائیوں سے ان کو دھونا ہوگا، صفائی ستھرائی کر کے ان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا ہوگا، اچھائیاں اور خوبیاں ان کو بتانی ہوں گی. اس کو آسان لفظوں میں کہا جائے کہ ان کو رضائل سے پاک کرنا ہوگا، خصائل سے آراستہ کرنا ہوگا. اخلاق رذیلہ، ان بری عادات، برے اقوال، برے طور طریقے، برے چال چلن، ان تمام چیزوں سے ان کو صاف ستھرا کر کے اخلاق حمیدہ سے ان کو آراستہ اور مزین کرنا ہوگا، متصف کرنا ہوگا. ان کو خوبیاں بتانی ہوں گی، خامیاں ان کو دکھانی ہوں گی کہ ان خامیوں سے بچو، ان خوبیوں کو اپنا لو. یہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق احسن انجام دیا. اور پھر آپ کے بعد آپ کے تربیت یافتہ صحابہ نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے شاگردوں نے، یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے چلتا چلا جائے گا. تو یہ ہے اصل حقیقت تصوف، کہ انسان اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے کسی بھی اللہ کے کسی نیک بندے سے جو خود تربیت یافتہ ہو، سند یافتہ ہو، جس کو کسی بزرگ نے اجازت دی ہو کہ ہاں تم اس قابل ہو چکے ہو کہ اب تم دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنے ایک مرید کی تربیت کی، تعلیم سے اس کو آراستہ کیا، سارے مراحل طے کروائے. جب وہ جانے لگے تو جاتے جاتے فرمایا کہ کبھی بھی تم خدائی کا دعویٰ مت کرنا اور نہ ہی کبھی نبوت کا دعویٰ کرنا. مرید بڑا حیران ہوا کہ حضرت ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دی، اتنی رگڑائی، اتنی منجائی کروائی، مجاہدات کیے، ریاضتیں کی، اور اب جب آپ مجھے کسی ذمہ داری کو سونپ کر ایک علاقے میں مقرر فرما کر بھیج رہے ہیں، آپ نے عجیب بات کہہ دی. کیا اب بھی آپ کو میرے اوپر یہ گمان ہے کہ میں خدائی کا یا رسالت کا دعویٰ کروں گا؟ فرمایا کہ بات کو پہلے سمجھو، اس کے بعد اعتراض کرنا. فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جب وہ کوئی فیصلہ صادر کر دے تو اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اس میں پھر رد و بدل نہیں ہوتی، اس کا فیصلہ اٹل، دو ٹوک، اس کے فیصلے کو پھر کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. ولا راد لحکمی، اللہ کے حکم کو کوئی رد کرنے والا، مسترد کرنے والا نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے حکم میں ترمیم کر دیں، تبدیلی کر دیں تو وہ مالک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ یہ ہے، اس کی ذات کی صفت یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ فرما دے تو وہ اٹل ہوا کرتا ہے. تو اپنے دل اور دماغ کے اندر کبھی یہ تصور آنے مت دینا کہ میں نے جو فیصلہ کر دیا وہ اٹل فیصلہ ہے، اپنے فیصلے کے آگے کسی اور کی بات ہی نہ سنو. تو در حقیقت تم نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی طرح ہو گئے کہ تم نے کہا کہ جو بات میں نے کہہ دی تو بس کہہ دی، اب یہ فیصلے سے ہٹنے والا نہیں، چلنے والا نہیں. تو یہ تو تم نے خدائی صفت کو اپنا لیا. اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ تھی کہ آپ جو بھی کلام فرمایا کرتے تھے، جو بھی ارشاد فرماتے، جو بھی بات فرماتے تو وہ سچی ہوتی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کی گفتگو خواہشات پر مبنی نہیں ہوتی تھی، آپ کا کلام وہ ہوتا تھا جو اللہ پاک وہی آپ کی طرف فرمایا کرتے تھے. آپ کا کلام ہمیشہ سچا اور صادق ہوا کرتا تھا. آپ کے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی احادیث لکھا کرتا ہوں تو بسا اوقات آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو آیا میں ہر وقت آپ کے فرامین لکھ لیا کروں یا غصے کی حالت کی باتوں کو چھوڑ دیا کروں؟ فرمایا کہ اس زبان سے ہمیشہ حق اور سچ نکلتا ہے، تم جو بھی حالت ہو اس حالت کی بات کو لکھا کرو, بیٹھ کرو کہ لکھا کرو, کبھی بھی زبان سے باطل بات نہیں نکلتی. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو صداقت عطا فرمائی کہ جب بھی آپ گفتگو فرماتے ہیں تو ہمیشہ آپ کی گفتگو سچی ہوا کرتی تھی اور پکی ہوا کرتی تھی. فرمایا کہ اپنے دل و دماغ میں کبھی یہ تصور مت آنے دینا کہ تم یہ گمان کرو کہ میں نے جو بات کہی بالکل سچی کہی, میں تو جھوٹ بولتا ہی اور بول ہی نہیں سکتا. اپنے آپ کو اتنا پکا سچا مت سمجھنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے. اس لیے کہ انسان بشر ہے اور بشر سے بسا اوقات غلطی ہوتی ہے. بے شمار واقعات انسان کی زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں کہ انسان اپنے گمان کے مطابق 100% یقین کامل کے ساتھ بولتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ اس طرح ہے, لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہوتی ہے. اس لیے کہ حقائق مشاہدات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. اس نے جو مشاہدہ کیا یقین کر لیا کہ معاملہ اس طرح ہے, لیکن معاملہ اس کے برخلاف نکلتا ہے. تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے مرید کو جب یہ وصیت کی کہ کبھی بھی خدائی کا دعویٰ مت کرنا اور کبھی بھی رسالت کا دعویٰ مت کرنا, تو وہ جب حیران ہوئے, جب وضاحت سامنے آئی تو فرمایا کہ بالکل آپ نے سچ فرمایا. تو تربیت ہو جانے کے باوجود بھی اولیاء اللہ اپنے مریدین کو لگام دے کر رکھا کرتے تھے, کیونکہ انسان کے اندر ذرا سے بھی عبادت کی زیادتی ہو جائے, نیکیاں زیادہ کرنے لگے تو اس کے اندر بھی گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے, بڑائی آ جاتی ہے اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ولی بن گیا ہوں, کامل مکمل اللہ کا دوست بن چکا ہوں. اولیاء اللہ کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ آخر وقت تک لرزتے رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں, کپکپاتے رہتے ہیں کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائیں گے. ایک پیر صاحب کے پاس ایک مرید برس ہا برس رہے اپنی اصلاح کرانے کے لیے, اور وہ جو شیخ تھے, کے جو پیر تھے, وہ کامل طریقے سے ان کے پر توجہ دے کے ان کی اصلاح کرا رہے ہیں, ان کے اوراد بتا رہے ہیں, وظائف بتا رہے ہیں, لیکن ان کے اوپر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا, فیض منتقل نہیں ہو کے دے رہا. کئی سال گزر گئے, ایک موقع پر انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ تم جو یہاں آئے ہو کس مقصد کے لیے آئے ہو, تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ حضرت بس یہی کہ اپنی تربیت کراؤں اور اس قابل ہو جاؤں کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کروں, ان کی رہنمائی اور تربیت کروں. فرمایا کہ اوہ, بیماری پکڑی گئی. فرمایا کہ تم خود اپنے آپ کو مٹانے کے لیے نہیں آئے, تم تو اس نیت سے آئے ہو کہ اپنی تربیت کرا کر تم خود مخدوم بن جاؤ اور لوگوں کی خدمت کر کے تمہیں یہ موقع مل جائے, یہ مرتبہ مل جائے, یہ منصب مل جائے کہ تم مخلوق خدا کی تربیت پر معمور ہو جاؤ, اور پھر تم لوگوں کی روک ٹوک کرو کہ اس طرح کرو, اس طرح نہ کرو. تمہارے اندر مٹانے کا جذبہ نہیں ہے, ابھارنے کا جذبہ ہے. تو تم تو اپنی اصلاح کے لیے نہیں آئے, تم تو مخلوق کی اصلاح کے لیے آئے ہو, اور بڑا پن لے کر آئے ہو کہ تم بڑے بن جاؤ, اس قابل بن جاؤ کہ دوسروں کی تربیت کرو. یہی چیز تو رکاوٹ بنی ہوئی تھی. فرمایا کہ اپنے دل دماغ کو صاف کرو اس چیز سے کہ تم ابھی سے یہ جذبہ لیے ہوئے ہو کہ میں کل کو بڑا آدمی بن جاؤں, اللہ کا بڑا نیک بندہ بن جاؤں, کہ لوگوں کی تربیت کروں. یہ تو مٹانا نہ ہوا, اپنے آپ کو چمکانا ہوا, ابھارنا ہوا, اور مقصد کے اندر کھوٹ ہوا. وہی کھوٹ تھا جس کی وجہ سے تربیت کرنے کے باوجود اثر وہاں پر نمودار نہیں ہو رہا. ہمارے اس زمانے کے اندر یہی ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس کسی اللہ والے سے تعلق جوڑ لو, بس ان کا ڈھنڈورا پیٹو کہ میں فلانے کا مرید ہوں, فلانے سے میرا تعلق ہو, فلانی جماعت کے اندر میں نے فلانی فلانی خدمات کی ہیں, یہ میری خدمات ہیں, یہ ہے وہ ہے, اپنے آپ کو چمکانا مقصود ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کی قربت کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. دانا جب اس کو اگایا جاتا ہے, اگر زمین کے اوپر وہ پڑا رہے تو ساری زندگی گزر جائے گی, اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اس دانے کو زیر خاک مٹی میں ملا دیا جائے, غبار آلود کر دیا جائے, مٹی کے اندر دبا دیا جائے, تو یہی دانا کل کو پھوٹے گا, اس میں سے پودا نکلے گا, اور اس کے ذریعے سے بے شمار مزید پھل اور فروٹ اور اناج اور غلہ اس کے ذریعے سے پیدا ہوگا. تو انسان کے اندر بہت سی بیماریاں ایسی چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ انسان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی. تو ہم بزرگ نے فرمایا کہ تم تو آئے ہو یہاں پر, خالق کی طرف تمہاری نظر نہیں ہے, مخلوق کی طرف تمہاری نظر ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں, بلکہ تمہارا مقصود تو مخلوق ہے کہ تم مخلوق کی خدمت کرو اور مخلوق تمہاری خادم بن جائے, تم ان کے مخدوم بن جاؤ. تو فرمایا کہ تبھی تو تم کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو غرض یہ کہ یہ سلسلے جو اصلاح کے اور تزکیے کے اور پاکیزگی کے, اس کے لیے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جب انسان اپنا آپ کو مٹاتا ہے, فنائیت کے مقام میں ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے اس فنا فی اللہ بندے کو, فنا فی رسول بندے کو خود بخود محبوبیت کا مرتبہ اور مقام عطا فرماتے ہیں. جو انسان کو مقصود اور مطلوب نہیں بنانا چاہیے کہ میں اتنا عبادت گزار بن جاؤں, اتنا درویش و قدامت بن جاؤں, اتنا اللہ تعالیٰ کا قربت والا بندہ بن جاؤں کہ مخلوق میرے قریب کھس کھس کر آئے. تو یہ تو خالق کے لیے نہیں, مخلوق کے لیے کیا جا رہا ہے. اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی اللہ والے سے تعلق جوڑ لیا جائے اور اعمال کچھ نہ کیے جائیں, دامن خالی ہے, اور وہ اسی گھمنڈ میں ہوتے ہیں کہ سارا کام بن گیا. پچھلے جمعے بھی پچھلے جو مضمون ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بس ہاتھ میں ہاتھ دو, بیت ہو جاؤ اور اس کے بعد بیڑا پار ہو جائے گا. چند دن گزرتے ہیں, کیفیت جوں کی توں رہتی ہے, تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بیت سے تو کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں. اس کی مثال بڑا ایک عجیب اور ایک دلچسپ لطیفے کی شکل میں سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک مریض کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, اسے دوا دارو لی ہوگی, اس کے بعد جب اگلے دو چار دن بعد آیا تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا مریض سے کہ کیسی طبیعت ہے, کہاں کہ پہلے سے زیادہ خراب ہے, حالت پہلے سے زیادہ بدتر ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھا دوا لی تھی آپ نے؟ کہا کہ جی ہاں آپ سے تو لی تھی. کہا کہ نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ دوا پی لی تھی. کہا نہیں, دوا پینی تو نہیں, نیلی تھی. کہا کہ نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ دوا کو پی لیا تھا. کہا نہیں, پی لیا دوا تو تھوڑی مشکو تھا. تو ڈاکٹر صاحب اس سے سوالات کر رہے ہیں اور وہ جوابات دے رہا ہے. یہ جس کو کہا جاتا ہے مشترک, کہ ایک لفظ زو مانا یین ہو, کہنے والا کہہ رہا ہو کچھ, سمجھنے والا سمجھ رہا ہو کچھ, یا انسان ایک لفظ ایسا بولے جو دو ماننے والا ہو. جیسے ہجرت کے دوران حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتے چلے جا رہے تھے, ایک موقع پر دشمن آ پہنچا, گھیر لیا. جو حضرت صدیق اکبر کو تو پہچانتا تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا. پوچھا کہ ابو بکر یہ ساتھ میں تمہارے کون ہیں؟ کیونکہ وہاں مکہ میں اعلان ہو چکا تھا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ کا انعام اس کو دیا جائے گا. تو اس زمانے میں 100 اونٹ بہت بڑی اہمیت کے حامل تھے. آج کے زمانے میں جیسے کہا جائے کہ فلانا کام کرنے والے کو 100 میٹر کاریں دی جائیں گی اعلیٰ قسم کی, تو بہت بڑی مالیت کے حامل تھے. لوگ تلاش میں نکلے ہوئے تھے تو ایک جگہ راستے میں پا لیا اور پوچھ رہے حضرت صدیق اکبر سے کہ کون ہے تمہارے ساتھ. تو اس زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی کوئی شخص نئے علاقے کی طرف سفر کرتا تو وہ اپنے ساتھ ایک رہبر اور رہنما لیا کرتا تھا کہ جو راستے سے واقف ہوتا وہ اس کو منزل مقصود تک پہنچایا کرتا تھا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک سخت امتحان آ پڑا. اگر تو سچ سچ بتا دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے نقصان پہنچانے کے لیے, اور اگر اس راز کو چھپاتے ہیں تو جھوٹ بن جاتا ہے. اس موقع پر سیکنڈوں کا فیصلہ تھا, لمحات میں جواب دینا تھا. فرمایا کہ یہ میرے رہبر اور رہنما ہیں. سننے والے نے سنا, سمجھا کہ اچھا یہ ابو بکر کہیں کسی مسجد کی طرف جا رہے ہوں گے, تو یہ ان کے رہبر اور رہنما ہیں, راستہ بتانے والے ہیں. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کیا کہ میرے رہبر اور رہنما ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف خبری کرنے والے, اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھانے والے. تو یہ الفاظ مشترک کہ لفظ ایک ہو اور دو معنی یین ہو, تو اس قسم کے اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بدولت حضرت صدیق اکبر کو وہ جواب عطا فرمایا کہ سیکنڈوں میں آپ نے فوراً سوچا اور وہ جواب دیا کہ جس کی وجہ سے وہ مطمئن ہو کے چلا گیا کہ چلو یہ تو ان کے رہبر اور رہنما ہیں, راستہ بتانے والے ہیں. لیکن در حقیقت وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہبری کو ذکر فرما رہے تھے جو حقیقت پر مبنی ہے کہ آپ کو کفر سے نکال کر اسلام کی رہنمائی کی اور دوزخ سے بچا کر آپ کو جنت کی طرف رہنمائی فرمائی. غرض یہ کہ بسا اوقات یہ مشترک الفاظ تو ڈاکٹر صاحب بھی اس سے سوال کر رہے ہیں کہ دوا لی تھی؟ کہا جی ہاں آپ سے دلی تھی. کہا نہیں, میرا مطلب یہ کہ دوا پینی تھی. کہا نہیں, دوا نیلی تھی. کہا کہ میرا مطلب یہ کہ دوا کو پی لیا تھا. کہا نہیں, پی لیا تو مجھ کو ہے, دوا تو تھوڑی. تو ڈاکٹر صاحب حیران ہوئے کہ یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی. تو انہوں نے کھلے لفظوں میں پوچھا کہ دوا کو, دوا خالی تھی؟ کہا نہیں, دوا تو بھری ہوئی تھی, خالی تھوڑی. انہوں نے کہا کہ ارے مطلب یہ ہے کہ دوا کو کھول کے منہ میں رکھ لیا تھا. کہا نہیں, آپ نے تو کہا تھا سنبھال کے فریج میں رکھنا, تو میں نے اس کو محفوظ کر کے فریج میں رکھا ہوا ہے. تو ہماری بھی حالت یہ ہے کہ ہم کبھی کسی طبیب سے جب رابطہ کرتے ہیں, تعلق جوڑتے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری طبیب صاحب کی ہو گئی. جب تک اس دوا کو استعمال نہ کیا جائے, جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے, تو اس وقت انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا, حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی. بیماری مزید بڑھتی چلی جائے گی. تو سب سے پہلے تو اپنی بیماریوں کی طرف توجہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور پھر ان بیماریوں کا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر مداوا کرنا, ان کی اصلاح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ انشاءاللہ زندگی بخیر آگے بیانات کے سلسلے چلتے رہیں گے, تو اس میں انشاءاللہ یہ ارادہ ہے کہ وہ مضامین کہ جو روحانی بیماریوں کے اوپر مشتمل ہیں ان کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. تو پہلے اس چیز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں, جو شروع زمانے میں اسلام لائے اور آخر تک اسلام پر قائم اور دائم رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے عاشق تھے, سچے دیوانے تھے. تو جب انسان کسی مصلح سے مربی سے تعلق جوڑتا ہے تو فنا فی اللہ کے ساتھ فنا فی الرسول اور بعد کے زمانوں میں فنا فی الشیخ کے مرتبہ انسان کو مل جاتا ہے. ایک ایسی نسبت انسان کو ملتی ہے کہ انسان مٹ جاتا ہے, اپنے آپ کو بڑوں کی مرضی کے اندر مٹا دیتا ہے, اور وہ کامل مکمل مٹانا تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنے بڑے پر اعتماد کرتا ہے اور بڑے پر بھروسہ کرتا ہے, اور بڑا جو اس کے لیے علاج تجویز کرے, جو روک اور ٹوک کرے. جو روک ٹوک کا لفظ ہے یہ مختصر کا لفظ ہے لیکن یہ دونوں چیزوں کے لیے آ جاتا ہے کہ روک میں نے رک جانا اور ٹوک کا معنی ہے ٹوکنا. کہ انسان نے جب اپنے آپ کو کسی بزرگ کے حوالے کر دیا, کسی سے اپنی تربیت کرانے کا ارادہ کر لیا, تو اس وقت پھر وہ جب کسی چیز سے روکیں ایسا کام مت کرنا, یہ حرام کام ہے اس کو مت کرنا, تو رک جائے. جب وہ ٹوکیں کہ دیکھو تمہارے اندر یہ خامیاں پائی جاتی ہیں, یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں, تو انسان برا نہ مانے کہ ناراض ہو کے بھاگ جائے. آج کل کی حالت یہی ہے کہ انسان کسی کو پیار سے ٹوک دے. ایک دن اللہ جانے کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ ایک یہیں سے ہمارے نمازی آیا کرتے تھے, اللہ عالم حقیقت حال تو اللہ جانتا ہے, لیکن بہرحال جب وہ ملا کرتے تھے بڑی محبت سے, اور ملتے وقت پورے جھک جایا کرتے تھے, رکو کی کیفیت بنا لیا کرتے تھے. تو چند دن تک تو میں نے ان سے اس طرح انسیت پیدا کی کہ ذرا مانوس ہو جائیں. جب میں نے دیکھا کہ کافی مانوس ہو گئے تو ایک دن میں نے پیار محبت سے ان کو ٹوکا. میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہم سے بڑھ کر تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی کہ ہم جب ملتے ہیں تو جھک کر ملا کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ سلام کے وقت میں جھکنا جائز نہیں. انسان سیدھا سیدھا جس وضع قدر پہ ہے, جس انداز پہ, اس انداز کا رہ کے انسان مصافہ کرے, معانفہ کرنا ہے معانفہ کرے, لیکن جھکنے کی اجازت نہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی صحابہ جھکا نہیں کرتے تھے. کوئی ضرورت ہو, کوئی کام ہو, اس کے لیے جھکنا ہو, مقصد یعنی تعظیم کے لیے جھکنا نہ ہو. اگر کام کاج کے لیے انسان کے طور پر کوئی بزرگ آدمی ہے, اللہ والے ہیں اور ضعیف عمر ہیں, ان کو جوتے پہنانے کی ضرورت پڑ گئی, انسان جھک کے جوتے پہنا رہا ہے تو بات الگ ہے کہ انسان ان کی تو خدمت کر رہا ہے, گھٹنا وغیرہ دبا رہا ہے, پاؤں میں تکلیف سے جھک گیا تو بات دیگر ہے. مقصود وہاں تعظیم نہیں ہے, وہاں ان کی خدمت ہے. یا اسی طرح بسا اوقات کوئی موقع محبت کا آتا ہے, انسان ہاتھ چومنا چاہتا ہے, تو ہاتھ چومنے کے لیے انسان جھک گیا تو وہ بات دیگر ہے. لیکن سلام کے ساتھ جھکنے کو خاص کر دیں, اس سے ممانعات آئی ہے کہ انسان جھک کر سلام کرے, اس سے منع فرمایا. ایک موقع پر میں نے اس نوجوان کو بڑے پیار محبت سے اکیلے میں تنہائی میں کسی مسجد میں بتا دیا کہ اس طرح سے جھک کر ملنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا, تو اس لیے سیدھے سیدھے ملتے ہیں. بے شک دل میں محبت ہوگی تبھی وہ جھکا کرتے تھے, لیکن اس جھکنے کو حضور نے جب پسند نہیں کیا تو اس سے بچنا چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سے وہ ایسا غائب ہوا کہ پھر پلٹ کر میری اور ان کی ملاقات نہیں ہوئی. نہ جانے کہ وہ بات ان کو بری لگ گئی یا کیا ہوا, واللہ اعلم. پابندی صاحب دو چار دن بعد ملاقات ہوا کرتی تھی. تو ہماری حالت یہ ہوگی کہ اگر ہمیں کوئی خیر خواہی سے ٹوک دے یا روک دے تو بس اوقات برا لگ جاتا ہے کہ مجھے کس طرح ٹوک دیا, مجھے کس طرح روک دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آخری لمحات ہیں, دنیا سے جا رہے ہیں, حالت نزا اور آپ کی شہادت کے زخم آپ کو لگ چکے ہیں, اتنے گہرے زخم کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب فجر کے وقت زخم لگا تھا, اندھیرا تھا, تو میں نے یوں ہاتھ کیے, جب ٹٹولا تو میرا پورا ہاتھ آپ کے پیٹ میں گھس گیا, اتنا گہرا زخم لگا ہوا تھا. تو فٹافٹ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنا امامہ اتارا, اس سے پگڑی کو کھول کر پٹی کے طور پر استعمال کیا. اتنے گہرے زخم کھائے ہوئے ہیں, اس کے باوجود آپ کے پاس جو لوگ چاہنے والے, محبت کرنے والے, عیادت کے لیے آ رہے تھے, آخری اپنی ملاقاتیں کرنے کے لیے آ رہے تھے, ایک نوجوان بھی آیا ملاقات کر کے. جب جانے لگا آپ کی نظر اس کے لباس پر پڑ گئی, بڑے پیار سے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے. عرب کے اندر کسی کو بھی جیسے ہماری عورتوں میں کہتے ہیں ارے بیٹا, بیٹا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, بیٹا اس طرح کرو, بیٹا اس طرح کرو, تو آپ نے پیار کا لفظ استعمال فرمایا, فرمایا میرے بھتیجے اپنے لباس کو ٹکنے سے اونچا رکھو.
کیونکہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے تھے، معلوم تھا کہ مردوں کے لیے ٹخنوں کو ڈھکنا گناہ کبیرہ ہے. آپ کی صاف ستھری حدیث بخاری شریف میں ہے، ما اکثر من الکعبین من الازار ففی النار، کہ ٹخنوں کا وہ حصہ جو لباس سے چھپا رہے ڈھکا رہے فرمایا کہ جہنم کی آگ میں جلے گا. آپ نے آخری لمحات میں بھی یہ نہیں سوچا چلو چھوڑو، اس وقت بھی خیرخواہی انداز میں اس کو بڑے پیار سے اپنا بھتیجا کہتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے بھتیجے، اپنے لباس کو ٹخنوں سے اونچا رکھا. تو یہ وہ تربیت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک دفعہ ٹوک دینا انسان کے لیے ساری زندگی کے لیے کارآمد ہو جایا کرتا ہے. تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں کوئی خیر خواہی کے ساتھ روکے یا ٹوکے تو انسان سمجھے کہ واقعتا یہ میرا ہمدرد اور خیر خواہ ہے. قرآن کریم میں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، خیر خواہی کی نصیحت کی، ایک دوسرے کو اچھی باتیں سکھائی اور سمجھائیں. یہ تو مومنین کی شان ہے، مومنین کا شیوہ ہے کہ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو اچھی بات کی تلقین کیا کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور خدا نہ خاصہ کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے بعد صبر کی تلقین کیا کرتے ہیں. اگر انسان کسی برائی کے اوپر تو اس کو اچھے انداز میں پیار محبت سے ٹوک دے، اور ٹوکنے کے لیے بھی بڑے پیارے انداز سکھائے گئے ہیں. وہ جو محفل اور مجلس جس کے اندر ایک شخص کا وضو ٹوٹا، آواز سنائی دی گئی، تو جو اس محفل کے بڑے تھے نہیں فرمایا کہ جس کا وضو ٹوٹ گیا جائے وضو کر کے آ جائے، فرمایا کہ چلو بھائی سب کے سب اٹھتے ہیں تازہ وضو بنا لیتے ہیں. سب کے سب گئے تازہ وضو بنا کر آ گئے، تو جس کا وضو ٹوٹا تھا وہ بھی ان میں شامل نہ چھپا رہا، پتہ نہیں چلا کہ کس کا وضو گیا. تو انسان کے اندر خیرخواہی جب ہوتی ہے تو وہ اگلے آدمی کو جب ٹوکتا ہے یا روکتا ہے تو اس کے اندر خیرخواہی کا جذبہ شامل ہوتا ہے. اس میں اس کو رسوا کرنا مقصود نہیں ہوتا، ذلیل کرنا مقصود نہیں ہوتا. جہاں کہیں اگر نیت کے اندر فتور ہو، کسی کو ہمدردی کے بجائے ٹوکا جا رہا ہے ذلیل کرنے کے لیے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، تمہارے اندر یہ غیرت نہیں، تم فلانا کام نہیں کرتے، تو اللہ پاک کی طرف سے یہ ضابطہ اور اصول ہے کہ جب تک یہ ٹوکنے والا جس نے اخلاص کے ساتھ نہیں ٹوکا، جب تک کہ وہ اس برائی میں خود مبتلا نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. بہت خطرناک وعید ہے یہ. ہمارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ ذرا سے ہم دو چار دن اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں، گھر کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہے اور باہر ماحول کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، اپنی بڑائی جتاتے پھر رہے ہیں اور اپنی اچھائی جتاتے پھر رہے ہیں، اور دوسروں کو روک ٹوک کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ میں بالکل پاک و صاف ہوں، تم سارے گنہگار ہو. تو جہاں کہیں خیرخواہی ہوتی ہے وہاں انسان اس انداز سے اگلے کو نصیحت کرتا ہے کہ اگلا آدمی شرمندہ نہ ہو، کہ آپس میں رازداری کے ساتھ، راز و نیاز کے ساتھ سمجھانے کا عمل انجام دیا جائے. اگلا آدمی اس کو بڑی قدر کرتا ہے، دل و جان سے قبول کرتا ہے، واقعتا آپ نے مجھے بڑی اپنائیت کا ثبوت دیا کہ آپ نے میری تربیت کی، میری اصلاح کی، میری رہنمائی کی. تو غرض یہ ہے کہ یہ معاملات تب ہوتے ہیں جب انسان اپنے اندر اچھائی کو اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور جب اچھائی اس کو بتائی جائے تو اس کو اپنانے کی صلاحیت رکھتا ہو، برائی جب بتائی جائے تو برائی سے رکنے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہو. تو روک اور ٹوک، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے پھر کارآمد ہوتی ہیں. اس کے لیے پھر انسان اپنے آپ کو کسی ایک آدمی کے سپرد کر کے اس نے اپنی روک ٹوک کرائے تو وہ کامیابی جلدی حاصل کر لیتا ہے. اور فیض صرف منتقلی کا سلسلہ ہے جو بزرگان دین سے چلتا چلا آ رہا ہے، روحانیت جس کو کہا جاتا ہے، وہ چیز انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے عرض کیا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ابتدا سے لے کر اختتام تک، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت صدیق اکبر کو دوستی ملی، بہت نو عمری میں مل گئی تھی، 15-16 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کی دوستی قائم ہو چکی تھی. جس طرح محلے کے اندر انسان کے دوست ہوتے ہیں، تو یہ دوستی بچپن سے شروع ہو چکی تھی، اور یہ دوستی ایسی رہی کہ زندگی میں بھی رہی اور بعد وفات بھی. آج بھی یہ دونوں رفیق جو آپ کے ساری زندگی آپ کے ہم سفر رہے، آج بھی آپ ہی کے اس آخری آرام گاہ میں آرام فرما ہے. بڑا پیارا شعر ہے جو کسی شاعر نے ان دونوں شخصیات کے بارے میں کہا ہے کہ حضرات شیخین تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے. بعضی روایت میں آتا ہے کہ انسان کو جس مٹی کے ذرات سے اس کے وجود کا خمیر تیار کیا جاتا ہے، بعد وفات اسی زمین میں اس کی تدفین عمل میں آتی ہے. اسی مضمون کو سامنے رکھ کر شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا، پہلو میں مصطفیٰ کے بنا آپ کا مزار، پہلو میں مصطفیٰ کے بنا آپ کا مزار پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو یہ بہت اونچی شخصیات ہیں یہ دونوں ہستیاں کہ جن کو اللہ پاک نے وہ قربتیں عطا فرمائے کہ زندگی میں بھی قربتیں رہیں اور بعد وفات بھی قربتیں نصیب ہوئیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم در دولت سے تشریف لے کر باہر آئے, ایک ہاتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں, دوسرا ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں. فرمایا کہ جنت میں بھی ہم اسی طرح سامنے آیا کریں گے. تو یہ بڑی اونچی ہستیاں تھیں, بڑی اونچی شخصیات تھیں جنہوں نے ساری زندگی حضور پر قربان کر دی, نچھاور کر دی. وہ موقع بھی تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے اعلان فرمایا کہ لاؤ جہاد کے لیے جس سے جتنا ہو سکتا ہے خدمات پیش کرو, مال کی ضرورت ہے تو جتنا مال پیش کر سکتا ہے لے آؤ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر گزشتہ مواقع سے زیادہ اپنے گھر کی جو کل پونجی تھی اس کا نصف مال نکال کر, جو مقدار میں کافی زیادہ تھا, لے کر خدمت نبوی کے اندر حاضر ہوئے. ادھر سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے. مقدار کے اعتبار سے حضرت صدیق اکبر جو مال لائے تھے وہ مقدار میں کم تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لائے تھے وہ مقدار میں زیادہ تھا. کمیت اور کیفیت ایک چیز کہلاتی ہے, کیفیت کہ اس کے اندر کتنا خلوص ہے, کتنا جذبہ ہے, اور کمیت یعنی مقدار کتنی ہے. تو مقدار کے اعتبار سے حضرت صدیق اکبر کا مال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے کم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اے ابوبکر کیا لائے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ گھر کا پورا سرمایہ لے آیا, گھر میں جو کچھ تھا ایک سوئی تک بھی اٹھا لایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جھیپ گئے, فرمایا کہ آج تو میں سمجھ رہا تھا شاید عمر ابوبکر سے سبقت لے جائے گا, لیکن اتنا سامان لانے کے باوجود بھی ابوبکر اپنے گھر کی کل پونجی جو مقدار میں اگرچہ کم ہے لیکن کمیت کے اندر وہ اتنی زیادہ ہے کہ پورا گھر کا صفایا کر کے اپنا کل کا کل سرمایہ لا کر خدمت نبوی میں پیش کر دیا. اور حضرت عمر سے پوچھا کیا لایا؟ فرمایا کہ اپنے گھر کے کل سامان کا آدھا لایا ہوں. فرمایا کہ آج میں سمجھ رہا تھا کہ میں جیت جاؤں گا حضرت صدیق اکبر سے, لیکن آج بھی نہ جیت سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر آپ نے گھر میں پیچھے کیا چھوڑا؟ فرمایا کہ اللہ اور ان کے رسول کو, اللہ اور ان کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں, وہی میرے لیے کافی ہے. اتنے زیادہ سچے عاشق تھے, سچے دیوانے تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سفر ہجرت شروع ہوا تو چونکہ اپنے آپ کو مٹا دیا تھا حضور کے لیے اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, اب فنا پھر رسول ہو گئے, اپنے آپ کو فنا کر دیا کہ آپ کی تابے داری میں اپنے آپ کو مٹا دیا, آپ کی رضا اور خوشنودی میں اپنے آپ کو مٹا ڈالا. حالت یہ ہے کہ جب ہجرت کا سفر شروع ہوا غار ثور میں تین دن قیام رہا, تو وہاں پر جب ایک سوراخ, مختلف سوراخ تھے, سوراخوں کو مختلف چیزوں سے کپڑوں سے بند کرتے چلے گئے, آخر میں کچھ نہ بچا, ایک سوراخ باقی رہ گیا, تو اپنے انگوٹھے کو اس پر رکھ دیا. قسمت سے وہ سانپ کا بل تھا, اندر سے سانپ نے ڈسا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر ایک ہی غار میں تھے, حضور آرام فرما رہے ہیں, اور اس وقت جب سانپ نے ڈسا تو جنبش تک نہ کی کہ ایسا نہ ہو کہ حرکت کرنے سے حضور کے آرام میں خلل پڑ جائے. تو غرض یہ ہے کہ ایسے سچے عاشق کہ جو سانپ کے ڈسوانے کی خاطر حرکت تک نہ کریں کہ حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے. ہجرت کا سفر ہوتا چلا گیا, منزل میں قریب آتی چلی گئی, مکہ مکرمہ دور ہوتا جا رہا ہے, مدینہ طیبہ قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ موقع بھی آ گیا کہ روزانہ مدینہ طیبہ کے باشندے نکل کر انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے آقا اور ہمارے محبوب آ رہے ہیں, انتظار کی گھڑیاں ختم نہیں ہو رہی. ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, پورا ہفتہ لگا وہاں سے یہاں تک سفر ہونے میں. روزانہ دیوانے آتے ہیں, انتظار کے اندر نظریں تکتی ہیں, دیکھتی ہیں دور سے کہیں گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دے, تو پتہ چلے گا مسافر آ رہے ہیں, لیکن روزانہ مایوس لوٹ جاتے ہیں. ایک دن صبح سویرے منہ اندھیرے, ایک یہودی جو اپنے کسی کام سے پہاڑ کی کسی بلندی پر چڑھا, اس کو دور سے کچھ آتا دکھائی دیا, پکار کر کہنے لگا, مسلمانوں کو خطاب کیا کہ تمہارے مطلوب اور مقصود آ رہے ہیں, گرد و غبار اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. فوراً یہ پکار اور اعلان سن کر ایک سے دوسرا, تیسرا, چوتھا, فوراً یہ پکار پورے مدینہ طیبہ میں پھیل گئی. آج کل تو موبائل کا دور ہے نا, اس زمانے میں موبائل نہیں تھے, لیکن عقل اللہ پاک نے ہر زمانے میں انسان کو دی ہیں کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کیا کرتا ہے. اس زمانے کے اندر بھی موبائل سسٹم انسانوں نے کر کے دکھایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قافلہ لے کر چل چکے تھے مکہ مکرمہ کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے, جب فتح مکہ کا جو سفر تھا, تو وہاں جاسوسی کا سسٹم تو پورا مکمل مربوط تھا, جاسوسی ہوئی اور اطلاع پہنچ گئی کہ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے قافلہ روانہ ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی، وہ جو صلح نامہ تھا وہ صلح توڑ دی، معاہدہ توڑا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لشکر لے کر روانہ ہو رہے تھے، تیاری جاری تھی. تو مکہ مکرمہ میں اطلاع پہنچ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو اور لشکر کو لے کر مکہ کی طرف چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں. تو وہاں بھی تیاریاں شروع ہوئیں، کس طرح نمٹا جائے گا، کیا کیا جائے گا، ان کے ہوش اڑ رہے تھے. اس زمانے میں لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے وہ تدبیر اختیار کی جو آج کے زمانے میں موبائل سسٹم ہے. انہوں نے مکہ مکرمہ سے اپنے اپنے کارندے منتخب جو بلند آواز والے تھے، جہمری الصوت تھے، اونچی آواز والے، ان کا انتخاب کیا. مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک پورا ایک پہاڑی سلسلہ ہے درمیان میں. اب بھی جو ہم سفر کرتے ہیں تو وہاں یہ پہاڑی سلسلے مستقل ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. تو انہوں نے مختلف پہاڑ کی چوٹیوں پر ایک ایک کارندہ بٹھا دیا، ایک اس سامنے پہاڑ کی چوٹی پر جس کی آواز وہاں سے یہاں تک سنائی دے، پھر اس سے قدرے فاصلے پر دوسری چوٹی پر دوسرا آدمی کے جس کی آپس میں آواز ایک دوسرے پہ پہنچ سکے. یہ سلسلہ پورا مدینہ طیبہ تک پہنچ چکا تھا کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی تیاریاں چل رہی تھیں. جب وہاں سے قافلے کی نقل و حرکت شروع ہوئی، آنن فانن وہ نمائندہ جو دیکھ رہا تھا کفار کا، کہ اس نے دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا، تو اس نے آواز میں پکار کر اپنے ساتھی کو کہا کہ قافلے کی روانگی شروع ہے. اس نے آنن فانن وہی پکار جو کرایات ہوتے ہیں، مختلف کوڈ ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں، آنن فانن اس ایک نے دوسرے کو، یہ پورا سلسلہ ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، منٹوں سیکنڈوں میں پوری طرح مکے تک پہنچ گئی. آگے آ کے قافلے نے کہیں پڑاؤ ڈالا، اس نے بتا دیا کہ اس وقت پڑاؤ کی کیفیت ہے. وہ اس طرح فوراً آرن فارن ایک سے دوسرے تیسرے چوتھے ہوتے ہوتے پورا سلسلہ زنجیری کہ منٹوں کے اندر ایک سے دوسرے تیسرے چوتھے ہوتے ہوتے مکے تک اس طرح پہنچ گئے. تو موبائل نہیں تھے لیکن موبائل سسٹم ضرور تھا. موقع بموقع لمحہ بلمحہ اطلاعات مکے تک پہنچائی جا رہی تھی. تو خیر غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں مدینہ طیبہ والے منتظر تھے. جب وہ پکار ہوئی، اعلان ہوا کہ تمہارے مطلوب اور مقصود آ گئے، تو فوراً پورے مدینہ طیبہ میں اعلان ہو گیا، سارے دیوانے اور پروانے نکل کر آ گئے شہر مقدم استقبال کے لیے. جو بات مطالعہ مقصود ہے وہ یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو حضور کی محبت میں مٹا دیا تھا. یہ دیوانے جب آئے، پروانے جب آئے، عشاق جب آئے جو کئی دنوں سے منتظر تھے، تو آپ دونوں ہستیوں کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے زیادہ سفید تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن وفات کے وقت تک صرف 21 بال تقریباً سفید تھے، باقی تقریباً پورے بال کالے تھے، سیاہ تھے، 63 سال کی عمر میں بھی. اور بڑے گھنے، بڑے خوبصورت، بڑے پیارے بال تھے. ان پیارے بالوں کی ابھی جو میں نے پچھلے دنوں خواب سنایا تھا، ایک طالب علم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، بڑا ہی درد بھرا خواب تھا وہ، میں نے جو شام کے درس میں سنایا تھا، تو سب لفظوں میں سنا دوں تاکہ آپ کو تشنگی نہ رہے. ہمارے یہاں کے ایک طالب علم ہیں، اس نے انہی پچھلے دنوں کے اندر ایک خواب دیکھا تھا، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا خواب میں، زیارت ہوئی، کہ آپ کی حالت بڑی ناگفتہ بھی ہے، آپ کا لباس پوشاک سارا پھٹا ہوا ہے، قمیض وغیرہ پھٹی ہوئی ہے. تو مجھے دیکھ کے بڑا عجیب سا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کس نے کر دی. تو یہ کہہ رہے کہ مجھے حضور پر پیار آیا، ترس آیا، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے استادوں سے سنا تھا کہ حضور کے یہاں پر مہر نبوت ہوتی ہے. تو کہا کہ وہ پھٹی ہوئی قمیض سے جب میں نے دیکھا تو میرے خواب میں مجھے معلوم ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں نے تھوڑا سا پیچھے ہو کر آپ کی یہاں کمر کی طرف دیکھا، تو میں نے خود بھی اس سے جب بعد میں خواب سنا تو اس نے بتایا، کہنے لگا کہ یہاں پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ حال کے اندر، خواب کے اندر. تو کہہ رہے ہیں میں نے آگے بڑھ کے اس کو پیار کیا، چوما، اور چونکہ آپ کا لباس سارا پھٹا پرانا ہو رہا تھا تو مجھے حضور پر ترس آیا، اس طالب علم کے اخبار کے مطابق. تو کہہ رہے ہیں میں حضور کے سامنے آیا اور میں نے حضور کی داڑھی کو پکڑا ہے پیار کرنے کے انداز میں، اور میں حضور کے سر کے جو بال ہیں ان کو یوں پیار کر رہا ہوں، چونک رہا ہوں، اسے ہاتھ لگا رہا ہوں. اور پھر وہ کہنے لگے میں نے آپ کو یوں کوہلی بھری، اور میں نے کہا کہ یا تو آپ عرب چھوڑ دیں یا پھر آپ عجم چلیں، آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کی یہ حالت کس نے کر دی، تو پھر آپ نے ایک باطل فرقے کا نام لیا، فرمایا کہ انہوں نے یہ میرا حال کیا ہوا ہے. لیکن چہرے سے آپ بڑے پرسکون ہیں، پرسرور ہیں، مسکراہٹ آپ کے چہرے پر، لیکن لباس آپ کے ساتھ ادھڑا ہوا، کھڑا ہوا دکھائی دیا. تو اس کا کہنا یہ تھا جو بعد میں وہ خواب بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں اب بھی وہ گدگداہٹ محسوس ہو رہی ہے جو میں حضور کی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا تھا، تو اتنی ملائم ملائم سی داڑھی تھی، اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں پر یہ پیار کر رہا تھا تو اتنے پیارے بال تھے، ابھی بھی میرے ہاتھ میں وہ گدگداہٹ اور وہ چکنائی اور نرمی محسوس ہوتی ہے. تو یہ تو خواب کی حالت ہے، حقیقت میں تو کیا کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو محذورہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کو اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی کہ بچپن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، جب اذان و نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے اذان دی، صرف اذان ہو رہی تھی تو بچوں کی عادت ہوتی نقل کرنے کی، اس نقالی کے اندر جو مشرکین کے اور کفار کے جو غیر مسلمین کے بچے تھے نقل کرنے لگے اذان کی، کیونکہ اذان ان کے نزدیک ایک نئی چیز تھی. تو اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے نقلیں اتار رہے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ کا تو وہ بھی نقل اتار رہے ہیں، اشہد محمد رسول اللہ نقل اتار رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکڑو ان بچوں کو، محلے کے بچے ہوں گے کہ ان بستی کے، تو جب صحابہ کے پیچھے بھاگے تو سارے دوڑے اس گلی میں اس گلی میں چھپ چھپا کے، ایک بچہ ہاتھ لگا اس کو پکڑ کر لیا ہے، وہ خوش نصیب بچہ، اس کے نام نامی اس میں گرامی ابو محذورہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہے تھے بولو؟ کہا کہ نہیں کچھ نہیں، اب مرتا کیا نہ کرتا، پھنس چکے تھے. حضور نے فرمایا بولو بولو کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ مشرکین بھی یہ نعرہ تو لگاتے تھے کہ اللہ بڑا ہے، لیکن اللہ کی بڑائی کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کو بھی شریک کیا کرتے تھے. اور میں آگے کیا کہا، تو آگے تو چونکہ توحید کا کلمہ تھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکین تو اس بات کو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا یہ معبود ہمارے اور بھی ہیں. تو چونکہ ڈر رہے تھے اگر زور سے بولا اما نے سنیا، ابا نے سنیا تو پٹائی لگے گی، اور یہاں پکڑے ہوئے ہیں قافلے کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. ہاں بولو بولو کیا کہا آگے؟ تو ڈر کے مارے آہستہ سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور سے کہو کیا کہہ رہے تھے؟ اور چونکہ پھنسے ہوئے تھے پھر زور سے بھی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، آگے بولو کیا کہا تھا تم نے؟ پھر ڈر کے مارے کہا اشہد اللہ محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور میں زور سے کہو کیا کہا تھا؟ تو پھر مرتا کیا نہ کرتا، زور سے کہنا پڑا. یہ خود فرماتے ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا، اس وقت ننگے سر تھے بچے تھے، میرے سر پر رکھا، بولو بولو کیا کہہ رہے تھے؟ اس طرح پیار بھرے انسان انداز اختیار کرتا ہے، شفقت سے آپ نے سر پر میں ہاتھ رکھا. فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ رکھنا تھا میرے اندر ایک ٹھنڈک ایسی اتری کہ پورا اندر سے ٹھنڈا ہو گیا، اور میرے دل کے اندر ایک محبت اور شفقت سرایت کر گئی. یہی وہ کلمات تھے، یہی وہ صحبت تھی مختصر تھی کہ جس کی بدولت ایمان نصیب ہو گیا، اسلام لے آئے اور دل کی ساری حالت صاف ستھری ہو گئی، بچپن میں اسلام کی توفیق مل گئی. آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ نے ساری زندگی اپنے سر کے ان بالوں کو نہیں کٹوایا کہ جن بالوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھا گیا تھا. جن لوگوں کو یہ راز معلوم نہیں تھا، ظاہر ہے کہ آپ بچپن سے جوان ہوئے، جوان سے بوڑھے ہوئے، تو بڑی عمر تک وہ پورا اتنی لمبی چوٹی بن چکی تھی، تو آپ اس کو جوڑا باندھ کے رکھا کرتے تھے، اس کو جوڑا باندھ کے یہاں محفوظ رکھا کرتے تھے. جب کبھی کوئی پوچھتا، جب آپ اس کو کھولتے تو پورا زمین تک وہ چوٹی پہنچ جایا کرتی تھی. تو جب کبھی کوئی پوچھتا کہ یہ کیوں آپ ان بالوں کو نہیں کٹواتے، فرماتے کہ ان بالوں کو میں نہیں کٹواؤں گا جن بالوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت رکھا گیا ہو، انہیں بالوں کے ساتھ قبر میں جانا چاہتا ہوں. تو یہ قدردانی کا عالم تھا کہ بچپن کے اندر جب ہاتھ سر پر رکھا گیا تو ایمان کی دولت ملی، اسلام کی توفیق ہوئی، اور اس کے بعد ایسی قدردانی کی کہ ساری زندگی ان بالوں کو محفوظ رکھ کر اپنے ساتھ لے گئے. اور پھر آپ کا یہ معمول تھا، اللہ پاک نے آپ کو یہ اعزاز دیا کہ مدینہ طیبہ کے اندر حضرت بلال مؤذن مقرر ہوئے تھے، اور مکہ مکرمہ کے اندر انہی صحابی کو آپ نے مؤذن مقرر کیا، حضرت ابو محذورہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب یہ اذان دیا کرتے تھے تو یہ شہادتیں کے جو دو کلمات آتے ہیں تو اس میں وہ یہی طریقہ اختیار کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آہستگی کے ساتھ، پھر دوسری مرتبہ بلندی کے ساتھ، ایک مرتبہ آہستگی کے ساتھ، پھر دوسری مرتبہ بلند آواز کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے انہی کے طریقے کو اپنایا ہے. امام شافعی کے جو اذان دی جاتی ہے تو اس میں یہی عمل اپنایا جاتا ہے، اس کو ترجیح کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ آہستہ آواز سے مؤذن کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ آہستہ آواز سے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، دوسری مرتبہ بلند آواز سے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو غرض یہ کہ صحابہ کی محبت بہت دیوانہ وار محبت تھی. تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، آپ کی داڑھی مبارک، آپ کا حلیہ مبارک صحابہ کو اتنا عزیز تھا کہ ایک حبشی صحابی کہ جن کے گھمریالی بال تھے گچھے کی طرح، وہ اسی تگودو میں رہتے تھے کہ میرے بال بھی حضور جیسے ہو جائیں. ایک دن جوش محبت میں ایک سلائی لوہے کی گرم کی، سیخ جس طرح ہوتی ہے نا ٹکا بوٹی والی، اس طرح گرم کر کے اپنے سر پہ یوں پھیر لی، گرم گرم لوہے کی سلائی آپ کے اوپر بہکائی ہے، اس کو یوں پھیر لیا، تو ساری کھال جل گئی، بال بھی جل گئے اور یہاں پورا جلے ہوئے کا نشان پڑ گیا. لوگوں نے دیکھا کہا کہ یہ کیا، کہا کہ محبوب کی ادا کی نقالی کے اندر جوش محبت نے یہ کام انجام دیا ہے. اب میرے سر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مانگ نظر آ رہی ہے. تو اس قدر دیوانے تھے، چاہت میں اتنے آگے تھے کہ اپنے اندر ان نقالیوں کو بھی انہوں نے پیدا کیا کہ جو اختیار سے باہر تھی. کہ گھمریالی بال ہیں، مانگ نکلنا دشوار ہے، ناممکن ہے، لیکن اس کے اندر بھی گرم گرم سلاخ لگا کے اپنے اندر مانگ نکال کے خوش ہو رہے ہیں. تو غرض یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے آئے اور وہاں ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا، تو چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال زیادہ سفید تھے اور آپ کے بال کم، اور یہ حضرات وہ تھے جنہوں نے غائبانہ تذکرہ سنا ہوا تھا، ابھی تک شکل و صورت سے نہیں پہچانتے تھے. آنے والے سب کے سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر ایک آگے آپ سے مصافحہ کر رہا ہے، معاملہ کر رہا ہے، کوئی چوم رہا ہے، کوئی پیار کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. دونوں حضرات آرام سے تشریف فرما ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعے کے دن بھی یہ بات میں نے بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے اندر ساری ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ملاقاتیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی سے وہاں تشریف فرما ہے. نہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ یہ ہیں حضور، مجھے چھوڑو، ان کو پکڑو. نہیں، آنے والوں سے ملاقات جاری اور ساری ہے. صبح جب ہوئی، سورج طلوع ہوا اور دھوپ کی آمیزش اور تپش شروع ہونے لگی، اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضور کے لیے کپڑا کر کے سایہ کر لیا. اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ اوہ یہ تو خادم ہیں اور مخدوم تو ساتھ میں موجود ہیں. ہم تو جس سے مل رہے تھے وہ تو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہیں، اور جو ساتھ میں موجود ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس واقعے سے حضرت علماء عارفین فرماتے ہیں کہ یہ وہ مرتبہ اور منصب اور مقام ہے کہ جہاں پر خادم نے اپنی خدمت کے فرائض انجام دیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر آئے ہیں، سفر کی تھکاوٹ آپ پر سوار ہے، اور ظاہر ہے کہ آ کر ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے. اس موقع پر آنے والوں کا جھمگٹا، دیوانوں کا جھمگٹا، ان کو نمٹانا، ملاقات کرنا، ان سے مصافحہ کرنا، ظاہر ہے کہ مزید تھکاوٹ کا باعث ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، ادب اور تمیز کے ساتھ سب کو مل مل کے ملاقات کر رہے ہیں. آنے والے ان کا استقبال کر رہے ہیں اور یہ آنے والوں کا خیر مقدم کر رہے ہیں. اور پھر جب دن ہوا تو معلوم ہوا کہ معاملہ تو برعکس تھا. جو خادم ہے، جن کو ہم خادم سمجھ رہے تھے، وہ مخدوم نکلے اور مخدوم خادم نکلے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ نقطہ بھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو حضور کی ذات کے اندر اتنا مٹا دیا تھا، فنا کر دیا تھا، کہ دیکھنے والوں کو یہ امتیاز نہیں ہو رہا تھا کہ کون آقا ہیں اور کون ان کے غلام ہیں. تو انسان جب اللہ کی مرضیات میں مٹ جاتا ہے، بڑوں کے اندر اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، تو یہی فنائیت پھر انسان کو وہ مرتبہ اور مقام عطا کرتی ہے کہ دیکھنے والوں کو وہی بات ہے جو ابا جان بھی فرمایا کرتے تھے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. انسان اتنا مٹ جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کو اپنے محبوب کی عکاسی اس کے اندر نظر آتی ہے. دینا ہے نگاہ کو تو ایسی رسائی دے، دیکھوں میں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے. تو انسان کی یہ محبت اپنے بڑوں کے ساتھ ایسی والہانہ ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ایسی دیوانگی کے انداز سامنے آئیں کہ فنا فی اللہ، فنا فی الرسول اور فنا فی الشیخ کے مرتبے پر انسان جب فائز ہو جائے تو پھر وہی عالم ہوتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقت نہ گویت بعد ازی من دی گرم تو دی گری. فرمایا کہ یہ پورا شعر ہے محبت کے اوپر مبنی ہے. من تو شدم، میں تو بن جاتا ہوں، تو من شدی، تو میں بن جاتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے عدل بدل ہو جاتے ہیں. من تو شدم تو من شدی، میں تو بن جاؤں تو میں بن جا. من تن شدم، میں بن جاتا ہوں جسم، تو جان شدی، تو میرے جسم کی جان بن جا. میرے جسم اور میرے دل کا جو جان جگر جس کو کہا جاتا ہے، کہ میں جسم بن جاؤں اور اپنے اندر تجھے محفوظ کر لوں، تو میری جان بن جائے. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کف نہ گو اقبال عظیم، یہاں تک کہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے من دیگرم تو دیگری، میں الگ ہوں اور تو الگ ہے، ہم دونوں یک جان دو قالب کے مزاج بن جائیں. یہ فنائیت کے اندر ہوا کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جس کسی کے حوالے کرے اس کے اندر اتنا فنا ہو جائے، اتنا مٹ جائے، اتنا اپنے آپ کو اس کے اندر گما دے، غائب کر دے، کہ دیکھنے والوں کو امتیاز نہ ہو، فرق نہ ہو کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے. تو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے فنائیت کے ذریعے سے، مٹانے کے ذریعے سے، کہ انسان اپنے آپ کو اس چاہت کے اندر اپنی چاہت اگلے کی چاہت میں مٹا دے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. اللہ والوں کی صحبت میں رہ رہے کہ انسان کی دنیا کی چاہتیں ساری وہ عارضی ہوتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ ساری لذتیں، ساری چاہتیں، ساری چیزیں عارضی ہیں. اصل لذت، اصل چاہت، اصل محبت، اصل رضا وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. دنیا کی فنائیت جب انسان کے سامنے ہو تو دنیا کی لذتوں میں انسان لذت محسوس کرتا ہے، لیکن ذائقہ اور حلاوت اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر وہ محسوس کرتا ہے. آج صبح ہی 7 بجے کا واقعہ ہے کہ ہمارے پڑوس کے اندر، ویسے میں اوپر اپنے گھر میں، ابو والے گھر میں کمرے میں موجود تھا، تو باہر سے چیخنے کی سی آواز آئی. میں نے کہا اللہ خیر کرے، صبح صبح اتوار کا دن سناٹا چھایا ہوا ہے، کون چیخ رہا ہے؟ جلدی سے میں ادھر کے نیچے آیا تو اتنے میں میرا بھتیجا بھی بھاگا دوڑا نیچے آیا. ابا جان کے گھر میں وہ باہر کیمرے نصب ہیں دونوں تینوں طرف، تو سارا کمپیوٹر کے اندر نظر آتا رہتا ہے. اس نے دیکھا کہ باہر ایک جیپ کھڑی ہے، کھلی جیپ، اس میں 3-4-5 نوجوان ہیں. تو وہ ہمارے پڑوس کے پڑوس والے مکان کی طرف متوجہ ہیں، اوپر کی طرف آواز دے رہے ہیں کسی کو. تو تھوڑی دیر جب ہم نے دیکھا تو ان کے اندر اطمینان کی کیفیت نظر آئی کہ پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں. خدا نہ خاصہ کوئی وارداتی ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک مشکوکانہ حرکتیں ہوتی ہیں، تو پرسکون تھے، کوئی گپ شپ سے چل رہی تھی. اس کے بعد پھر میں اوپر کمرے میں بھی گیا، پھر میں نے وہاں کھڑکی سے بھی دیکھا تو یہ 5 نوجوان وہاں بیٹھے ہوئے تھے، 3 پچھلی سیٹ پر، 2 اگلی سیٹ پر. جیپ کھلی ہوئی ہے، صرف اس کے پائپ لگے ہوئے، باقی اوپر کا پورا کور وغیرہ سب کھلا ہوا ہے. تو ہمارے پڑوس کے پڑوس میں ان کے ایک دوست رہتے ہیں، اس کو وہ بلا رہے تھے. کچھ دیر گزری، 7:30 سے پہلے جب میں نکلا تو اس وقت وہ جا چکے تھے. ابھی جب دوپہر میں ہمارا گھر میں آنا ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نوجوان 5 اور ان کے ساتھ ہی جو چھٹا ہمارا پڑوسی، یہ تینوں، یہ پانچوں اور چھٹا، 6 کے 6 پکنک منانے گئے تھے ساحل سمندر پر. اور جانے کے ساتھ ہی تھوڑی دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک نوجوان اس پانی کے اندر ڈوب گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا. اب وہ پانچوں ساتھی جو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہیں میں کہ ایک واللہ عالم کون سا ہوگا کہ 2 آگے بیٹھے تھے 3 پیچھے بیٹھے تھے، جن کو صبح صبح میں نے دیکھا بھی، تو یہاں چشمش میں لگائے ہوئے جیسے ہوتے ہیں نوجوان پکنک پر جاتے ہیں، تو خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے تو بالکل بہت زیادہ ہشاش بشاش اور خوش گپیوں میں لگے ہوئے اور مختلف آوازیں نکالنے اپنے ہنسی مذاق میں لگے ہوئے. لیکن معلوم نہیں ہے کہ یہ ہنسی مذاق اختتام پذیر ہونے والا ہے، ان میں سے اس کی موت لکھی ہے. تو یہ تیاریاں جو چل رہی ہیں یہ آگے خوشی کے لیے نہیں، غم کا پیغام بننے والی ہیں. 6 کے 6 ساتھی گئے اور جانے کے تھوڑی دیر بعد ایک ساتھی پانی میں ڈوبا، ہاکسے وغیرہ یا کہیں گئے کہ ساحل پر ڈوب کے اللہ کو پیارا ہو گیا. تو دنیا کی یہ ساری چاہتیں اور خوابی قسمت سے ایک لوٹا، ماں باپ کا ایک لوٹا جوان بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا. تو یہ ساری دنیا کی لذتیں، چاہتیں، خواہشیں، یہ انسان جب اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، وقتی ہیں. تو انسان اس کے اندر زیادہ دل نہیں لگاتا. اصل دل اس چیز کے ساتھ اس سے وابستہ ہوتا ہے جو چیز دائمی ہے، جو لا زوال ہے، جس کے اندر فنائیت نہیں ہوتی. وہ چیزیں تبھی ہوتی ہیں جو چیزیں اللہ پاک نے بتا دی، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا، اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کیا، اچھائیوں سے سجا لیا. وذکر اسم ربی، اپنے رب کا نام لیا، اس کا ذکر کیا، اس کی یاد کی. فصلا، نمازیں پڑھی. فرماتے ہیں اللہ پاک، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرت خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. تو آخرت کو انسان آخرت کا درجہ دے اور اس کے حساب سے تیاری کرے، اور دنیا کو دنیا کا درجہ دے. یہ نہیں کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے، یہ تو بہت بڑے پاگل پنے کی بات ہے. دنیا خود اللہ پاک نے بنائی، دنیا سجائی، دنیا کے اندر اسباب رکھے، حلال حرام بتا دیے، جائز ناجائز بتا دیے. جائز دائرے میں رہتے ہوئے انسان لکھ پتی کروڑ پتی بن جائے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف جو فرائض اس پر عائد ہیں، کہ مالدار ہے اگر تو مال کی زکات دینے والا ہو، یہ پورا مال اللہ پاک اس کے لیے بابرکت بنا دیں گے. اور اگر وہ دوسری نعمت اس کو ملی ہوئی ہے جو اس کے اوپر حقوق اللہ پاک نے لگائے، مالدار ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جا کے ہمارے گھر کی زیارت کرو، حج کر کے آ جاؤ، حج کر کے آ گیا، اس نے ذمہ داری نبھا دی. اللہ تعالی نے عبادت جو مقرر کی وہ عبادت وقت پر انجام دیتا ہے اور جائز طریقوں کو اپناتا ہے، حلال راستے، حلال ذرائع، جو کسب معاش کے جائز طریقے ہیں ان طریقوں کو اپنا کر وہ ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں روپے کمائے. شریعت نے کوئی ممانعت نہیں رکھی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ تم جب اپنی بیویوں کو کسی موقع پر طلاق دو تو اس کے موقع پر فرماتے ہیں کہ ان سے جو ان کو مال دیا ہوا ہے مہر، وہ واپس مت دو. ایک موقع جب آیا تو اس کے اندر مہر کی کثرت اور قلت کا موقع آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مہر معمولی ہونی چاہیے. تو ایک خاتون تھی، فرمایا کہ آپ کو اللہ کا وہ کلام یاد نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم نکاح کرو مؤمنات کے ساتھ اور اس کے بدلے میں تم مہر دو، اور وہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگرچہ تم مہر کے اندر ڈھیر اور ڈھیر مال دے دو، ڈھیر اور ڈھیر مال دے دو. اگر ایک انسان صاحب مال ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب حیثیت ہے، وسعت والا ہے، اور وہ اپنی بیوی کو مہر کے اندر مال دے رہا ہے وسعت کے ساتھ، تو شریعت نے اس کی ممانعت نہیں رکھی. یہ ایک جائز چیز ہے، جائز طریقے سے اس کو دے رہا ہے تو شریعت نے ممانعت نہیں رکھی. تو جائز طریقے سے مال کمانا، مال حاصل کرنا، حلال راستوں کو اپناتے ہوئے مال کمانا، یہ کہیں اس کی ممانعت نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ایک ایک صحابی کئی کئی باغات کے مالک ہوا کرتے تھے. وجہ کیا ہے کہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اس کو خدمت کر رہے ہیں، اس کو پرورش کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، مال آ رہا ہے اس کے ذریعے سے، خود بھی خوب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور غریب غربا ضرورت مندوں کی بھی ضروریات پوری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کاروبار کے بھی اللہ تعالیٰ نے فضائل رکھے، وہ فضائل بھی حاصل کر رہے ہیں. تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو جائز طریقے سے استعمال کرنا، یہ خود دین بن جاتا ہے. کہیں پر بھی اس کی ممانعت نہیں آتی کہ تم نہ کماؤ. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، رات ہم نے بنائی ہے آرام کے لیے، دن ہم نے بنایا ہے کمائی کے لیے، کہ رات کو آرام کرو، دن میں جا کر کماؤ. لیکن پھر طریقے بھی بتا دیے کہ جائز اور حلال طریقوں کو اپناؤ. پھر یہ اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہیں کہ کس کو کم دیتا ہے، کس کو زیادہ دیتا ہے. پھر یہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ جس کو کم ملے اس میں وہ صبر شکر سے کام لے، جس کو زیادہ ملے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اسی کی نعمت سمجھ کے شکر ادا کرے. تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق گھٹا دیتا ہے. تو دنیا کے اندر انسان رہتے ہوئے حلال طریقوں سے دنیا کی تمام نعمتوں کو حاصل کرے، لیکن دائرے کے اندر رہتے ہوئے، حوث اور حرص سے بچتے ہوئے، تکبر سے بچتے ہوئے، دنیا کی لذتوں اور محبتوں کے اندر گم ہو جانے سے بچتے ہوئے، اپنے آپ کو اس مرتبہ اور مقام پر رکھتے ہوئے، اگر وہ کثیر مال کا مالک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی فراوانی اور اس کی عطا اور نعمتیں ہیں، اس کی کہیں ممانعت نہیں ہے. تو یہ ایک انسان کا غلط تصور ہوتا ہے کہ وہ سمجھے کہ شاید دینداری یہ ہے کہ دنیا کو بالکل ٹھوکر مار دی جائے اور انسان نکل جائے، قحط سالی کے اندر مبتلا ہو جائے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائے، پھر وہ پھر شکایت کرے گا یا اللہ تو نے تو میری عجیب حالت کر دی، میں تیرا بندہ بنا اور تو نے مجھے فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیا. اللہ پاک نے یہ ہمیں نہیں سکھایا. فرمایا کہ جو جائز ذرائع ہیں، جائز طریقے ہیں، ان طریقوں کو اپناؤ. الا ماشاءاللہ، چند بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جو متوکلین کاملین ہوتے ہیں، ان کی بات اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت جداگانہ ہوتا ہے، ان کی شان نرالی ہوتی ہے. تو غرض یہ کہ اس دنیا کے اندر انسان رہتے ہوئے دنیا کی حیثیت کو مد نظر رکھے، دنیا کے اندر اسی اعتبار سے زندگی بسر کرے، اور جو نعمتیں جو مال انسان کو ملے آخرت کے لیے بھی ضرور ذخیرہ اندوزی کرے، اور انسان کبھی بھی آخرت سے غافل نہ ہو. انسان جب کسی سفر پر جاتا ہے مہینے، ڈیڑھ مہینے، دو مہینے کے لیے، کتنی تیاریاں کرتا ہے کہ وہاں یہ چیزیں ضرورت پڑے گی، تو پہلے سے اپنے لیے رخت سفر باندھتا ہے کہ وہاں فلانی چیز مہنگی پڑے گی، فلانی چیز سستی پڑے گی، یہ چیز وہاں دستیاب ہوگی، یہ چیز دستیاب نہیں ہوگی. تو تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھے، تیاری کر کے وہ سفر پر جاتا ہے تاکہ سفر کے اندر مشکلات پیش نہ آئیں. تو دنیا بھی ایک راہ گزر ہے، سفر ہمارا جاری ہے، منزل مقصود کی طرف رواں دوا ہے. تو ابھی سے یہاں ہمیں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور اس تیاری کے اندر ہم جب اللہ والوں سے جڑیں گے، اچھی باتیں سنیں گے، تو ہمیں آہستہ آہستہ قطرے قطرے سے دریا بننے کی شکل میں ہمیں یہ معلومات فراہم کی جائیں گی، معلوم ہوگا کہ کیا کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے. اور بسا اوقات انسان اتنا اعلی درجے پر پہنچ جاتا ہے، اتنا کامل بھروسہ اس کو نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایسی مدد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ صحابی ہیں جو بہت ہی زیادہ زاہد تھے، دنیا سے بہت زیادہ دور رہنے والے، بہت مختصر پر گزارا کرنے والے. آخری لمحات جب آئے تو صحرا کے اندر صرف تین شخصیات موجود ہیں، ایک خود آپ، ایک آپ کی زوجہ محترمہ، اور آپ کی ایک صاحبزادی. آخری لمحات جب نظر کی کیفیت شروع ہوئی تو آپ کی اہلیہ محترمہ رونے لگی. فرمایا بہت مدھم سی آواز میں، کمزوری اور نحاف نحیف آواز کے اندر پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، اس صحرائی علاقے کے اندر آپ ایک بستی میں رہا کرتے تھے ربضہ، اس بستی کا نام تھا ربضہ، جو بہت مختصر سی آبادی پر مشتمل تھی. اس سال یہ حج کا موسم تھا، سن 31 ہجری کا واقعہ ہے. تو یہ ربضہ کی بستی والے سارے کے سارے حج کے لیے گئے ہوئے تھے، بستی پوری خالی ہے، بستی میں صرف تین افراد موجود ہیں. آخری حال لمحات شروع ہو چکے، نظر کی کیفیت تاری ہے. فرمایا کہ آپ کی کیفیت شروع ہو چکی، آپ کا انتقال ہونے والا ہے، میرے پاس تو نہ اتنا کپڑا ہے کہ جس کپڑے سے آپ کو کفن دے سکوں، اور نہ ہی میرے کمزور بازوؤں میں اتنی میری جان ہے کہ میں آپ کے لیے قبر کھود سکوں، آخری آرام گاہ تیار کرنے کے بھی میری بازوؤں میں طاقت اور جان نہیں، میں کیا کروں گی؟ فرمایا کہ پریشان مت ہو، یہ کیونکہ کامل متوقع تھے، یہ خاص خاص بندوں کے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں تو اسی اسباب کی دنیا پر چلنے کی ضرورت ہے، یہ چونکہ حضور کے خاص صحابی ہیں، خاص حضور کے صحبت یافتہ ہیں، حضور کی دعائیں اور شفقت اور محبتیں کے ساتھ وابستہ ہیں، تو فرمایا کہ رو مت، جاؤ باہر جاؤ، کسی اونچے ٹیلے پر چڑھ کر انتظار کرو، کوئی نہ کوئی آتا دکھائی دے گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک موقع پر ہم چند افراد حضور کی خدمت میں موجود تھے، حضور نے فرمایا تھا ہم حاضرین کو مخاطب کر کے کہ تم میں کا ایک شخص صحرا کے اندر انتقال کرے گا، اور اس شخص کی تجہیز اور تکفین کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو بھیجے گا، وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں گے، جنازہ اس کے اوپر پڑیں گے، تو اس وقت کے جو ہم حاضرین تھے، ہمارے ساتھیوں میں سے تمام کے تمام میرے ساتھی شہری زندگی بسر کرتے ہوئے شہر کے اندر وفات پا چکے، اب صرف میں بچا ہوں، مجھے کامل مکمل یقین ہے اپنے پیارے محبوب کی بات پر کہ وہ ان کی بات کا مزاج میں ہی ہوں گا، آج میں صحرائی علاقے کے اندر آخری لمحہ زندگی کے پورے کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی جماعت آتی ہوگی، جاؤ تم انتظار کرو، کوئی نہ کوئی آئے گا، وہ تو چلی گئی، اور اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ بیٹی یہ جو بکری کھڑی ہے اس کو ذبح کرو، آنے والے جو میرے کفن دفن کا انتظام کریں گے اس بکری کو ذبح کر کے اس کا سالن تیار کرو، اور آنے والے مہمانوں کو بغیر کھلائے مت جانے دینا، ان کو قسم دینا کہ ابو ذر نے قسم دی ہے کہ آپ نے جو میرا یہ خدمت کا کام انجام دیا تو لہٰذا اب آپ یہ کھائے بغیر نہیں جائیں گے۔ بیوی محترمہ باہر گئیں، ایک ٹیلے پر چڑھی تو دور سے قافلہ آتا دکھائی دیا، جب وہ قافلہ قریب پہنچا مخاطب کر کے بلایا، فرمایا کہ ادھر آؤ ذرا ہماری مدد کرو، ایک شخص جو آخری لمحات میں ہے اس کی تجہیز تکفین کے لیے ذرا ہماری مدد کر دو۔ کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ ابو ذر غفاری، نام سننا ہی کافی تھا سارے ہل گئے اور دنگ رہ گئے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحرائی علاقے میں تنہ تنہا اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، سارے جلدی جلدی آگے خدمت میں حاضر ہوئے، بالکل آخری لمحات چل رہے تھے۔ فرمایا کہ بس تم خوش نصیب ہو کہ سالوں پہلے میں نے حضور کے زبان مبارک سے یہ بشارت سنی تھی کہ ایک شخص صحرا میں انتقال کرے گا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو بھیجے گا کہ جو اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کرے گی، مبارک ہو کہ تم ہی وہ جماعت ہو جس کو اللہ پاک نے میرے انتظامات کے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا کہ میری وصیت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص میرے کفن کے اندر ایسا شخص شریک نہ ہو کہ جس نے سرکاری ملازمت کی ہو، جو فی الوقت سرکاری ملازم ہو یا زمانے ماضی میں کر چکا ہو۔ تو ایک نوجوان انصاری آگے بڑھے، کہا کہ میں نے کبھی ماضی میں بھی سرکاری ملازمت نہیں کی اور آج بھی میں سرکاری ملازم نہیں ہوں۔ اور میں کہا ٹھیک ہے، اور کہا کہ میری والدہ نے دو کپڑے کرتے میرے لیے تیار کر کے دیے تھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس سے آپ کا کفن تیار کر دیا جائے۔ پر میں ٹھیک ہے، اجازت دے دی، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کی کلمات زمان سے جاری فرمائے، اور اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان حضرات نے وصیت کے مطابق آپ کے کفن کا انتظام کیا، اور اسی قافلے کے اندر وہ خوش نصیب ہستی بھی موجود تھی جن کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے وہ شہید صحابی ہیں کہ جن کو دیکھ کر حضور کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اس پورے تجہیز اور تکفین کا معاملہ ہوا، اور آپ کی وصیت کے مطابق اس بکری کے گوشت سے تیار کیے ہوئے سالن سے آنے والے مہمانوں کی ضیافت کی گئی۔ تو غرض یہ کہ اللہ کے بعض کاملین بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ پاک نے پہلے سے انتظامات کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ له، جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں سنوایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی خالص اپنا بنا لے، اور اپنے پیارے حبیب کا دیوانہ بنا لے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ظاہر اور باطن کو سنوارنے کی طرف ہمیں توجہ نصیب فرمائے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو سنوار کر ہمارا دین اور دنیا دونوں سنورنے کا سامان ہو جائے۔ آج اسی پر کفا کرتا ہوں، باقی یہ عرض کا صحبت باقی ان شاء اللہ آئیں گا۔ پھر شریف کر لیجیے، دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. اللهم أنت السلام، سلام السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما يحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.